یا اشعار حضرت خالد اقبال طاہر صاحب تمام برکاتہم علیہ کے
حج کے سفر پر جانے والوں جاتے جاتے سن لو صدا حج کے سفر پر جانے والوں جاتے جاتے سن لو صدا کعبے کا رب دل میں مکین ہو تب ہے حج کا اصل مزہ کعبے کا رب دل میں مکین ہو تب ہے حج کا اصل مزہ حج کے سفر پر جانے والوں جاتے جاتے سن لو صدا کعبے کا رب دل میں مکین ہو تب ہے حج کا اصل مزہ کعبے کا رب دل میں مکین ہو تب ہے حج کا اصل مزہ
لب سے جب لبیک کہو گے ساتھ پکارے گا دل بھی لب سے جب لبیک کہو گے ساتھ پکارے گا دل بھی حاضر ہوں میں میرے خدا میں حاضر ہوں میرے مولا حاضر ہوں میں میرے خدا میں حاضر ہوں میرے مولا لب سے جب لبیک کہو گے ساتھ پکارے گا دل بھی لب سے جب لبیک کہو گے ساتھ پکارے گا دل بھی حاضر ہوں میں میرے خدا میں حاضر ہوں میرے مولا غیب سے پردہ اٹھ جائے گا آنکھیں خود شاہد ہوں گی غیب سے پردہ اٹھ جائے گا آنکھیں خود شاہد ہوں گی اہل دل پھر دل کی آنکھ سے رب کا جلوہ دیکھیں گے اہل دل پھر دل کی آنکھ سے رب کا جلوہ دیکھیں گے غیب سے پردہ اٹھ جائے گا آنکھیں خود شاہد ہوں گی اہل دل پھر دل کی آنکھ سے رب کا جلوہ دیکھیں گے حج کے سفر پر جانے والوں جاتے جاتے سن لو صدا کعبے کا رب دل میں مکین ہو تب ہے حج کا اصل مزہ سعی طواف کی لذت پا کر دنیا کب یاد آئے گی سعی طواف کی لذت پا کر دنیا کب یاد آئے گی آنکھیں ہوں گی کعبہ ہوگا اور مطاف سے نظارہ آنکھیں ہوں گی کعبہ ہوگا اور مطاف سے نظارہ سعی طواف کی لذت پا کر دنیا کب یاد آئے گی آنکھیں ہوں گی کعبہ ہوگا اور مطاف سے نظارہ آنکھیں ہوں گی کعبہ ہوگا اور مطاف سے نظارہ قلب و زباں کی دوری اپنا منہ تکتی رہ جائے گی قلب و زباں کی دوری اپنا منہ تکتی رہ جائے گی دل میں خدا کی یاد رہے گی لب پر ہوگا نام خدا دل میں خدا کی یاد رہے گی لب پر ہوگا نام خدا بد نظری کی بیماری سے تم کو شفا ہو جائے گی بد نظری کی بیماری سے تم کو شفا ہو جائے گی حسن ازل کے جلووں کو جب وہاں دیکھو گے بے پردہ حسن ازل کے جلووں کو جب وہاں دیکھو گے بے پردہ حج کے سفر پر جانے والوں جاتے جاتے سن لو صدا کعبے کا رب دل میں مکین ہو اب ہے حج کا اصل مزہ، بد نظری کی بیماری سے تم کو شفا ہو جائے گی، بد نظری کی بیماری سے تم کو شفا ہو جائے گی، حسن ازل کے جلووں کو جب وہاں دیکھو گے بے پردہ، حسن ازل کے جلووں کو جب وہاں دیکھو گے بے پردہ، ناجائز بوسوں سے ہونٹوں کو رکھو گے دور، ناجائز بوسوں سے اپنے ہونٹوں کو رکھو گے دور، حج کے باب کی آب رہے گا حجر اسود کا بوسا، حج کے باب کی آب رہے گا حجر اسود کا بوسا، ناجائز بوسوں سے اپنے ہونٹوں کو رکھو گے دور، حج کے باب بھی یاد رہے گا حجر اسود کا بوسا، ایسا اس دم ہوگا یارو جب تم اہل دل ہوگے، ایسا اس دم ہوگا یارو جب تم اہل دل ہوگے، اہل دل سے مل کر تم کو اہل دل بننا ہوگا، اہل دل سے مل کر تم کو اہل دل بننا ہوگا، ایسا اس دم ہوگا یارو جب تم اہل دل ہوگے، ایسا اس دم ہوگا یارو جب تم اہل دل ہوگے، اہل دل سے مل کر تم کو اہل دل بننا ہوگا، اہل دل سے مل کر تم کو اہل دل بننا ہوگا، سینے میں تو دل ہے سب کے لیکن اہل دل کم ہے، سینے میں تو دل ہے سب کے لیکن اہل دل کم ہے، تائب کی مانو تو حج سے پہلے کر لو یہ سودا، تائب کی مانو تو حج سے پہلے کر لو یہ سودا، سینے میں تو دل ہے سب کے اہل دل، سینے میں تو دل ہے، سینے میں تو دل ہے سب کے لیکن اہل دل کم ہے، تائب کی مانو تو حج سے پہلے کر لو یہ سودا، حج کے سفر پر جانے والوں جاتے جاتے سن لو صدا، حج کے سفر پر جانے والوں جاتے جاتے سن لو صدا، کعبے کا رب دل میں مکین ہو تب ہے حج کا اصل مزہ، لب سے جب لبیک کہو گے ساتھ پکارے گا دل بھی، لب سے جب لبیک کہو گے ساتھ پکارے گا دل بھی، حاضر ہوں میں میرے خدا میں حاضر ہوں میرے مولا،
انہوں نے ایک سال پہلے آپ کی توجہ دلا دی ہے اس لیے کہ ابھی تو حجاج کرام واپس آ گئے، اس سال جانے والے جو آئندہ سال جانے والے ہیں ان کے لیے یہ اصل میں ہدایت ہے کہ جانے سے پہلے اہل اللہ کے قدموں میں حاضر ہوں، ان کے یہاں حاضری دیں، اپنے دل کو دل بنائیں اور پھر واقعتاً وہ تمام چیزیں ہمیں وہاں محسوس ہوں گی جن کا اس میں ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسا حج اور عمرہ نصیب فرمائے کہ جو ہم اپنے دل میں کعبے کے اللہ کا جو گھر ہے تو اللہ کو اپنے دل میں مکین کر کے پھر وہ عمرہ اور حج کرے تو یقیناً اس کا مزہ کچھ اور ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دیں.
یا شعر عارف باللہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے.
جو تیری بزم محبت سے گریزاں نکلا, جو تیری بزم محبت سے گریزاں نکلا, جس طرف نکلا وہ حیران ہو پریشان نکلا, جس طرف نکلا وہ حیران ہو پریشان نکلا, دل دیا غیر کو جس نے بھی وہ نادان نکلا, دل دیا غیر کو جس نے بھی وہ نادان نکلا, دل دیا غیر کو جس نے بھی وہ نادان نکلا, کیونکہ وہ جان چمن خار بیابان نکلا, کیونکہ وہ جان چمن خار بیابان نکلا, جس طرف نکلا وہ حیران ہو پریشان نکلا, ساری دنیا کے سرد آئی پیدا ہونے کو, ساری دنیا کی سرد آئی پیدا ہونے کو, جب کبھی جوش جنوں چاک گریبان نکلا, جب کبھی جوش جنوں چاک گریبان نکلا, درد ملتا ہے تیرے درد کے بیماروں سے, درد ملتا ہے تیرے درد کے بیماروں سے, درد ملتا ہے تیرے درد کے بیماروں سے, شیخ پھر سارے جہاں سے بھی مہربان نکلا, شیخ پھر سارے جہاں سے بھی مہربان نکلا, درد ملتا ہے تیرے درد کے بیماروں سے, شیخ پھر سارے جہاں سے بھی مہربان نکلا, بعد مدت کے ہوئی اہل محبت کی شناخت, بعد مدت کے ہوئی
اہل محبت کی شناخت بعد مدت کے ہوئی، اہل محبت کی شناخت خاک سمجھا تھا جسے لال بدخشاں نکلا، خاک سمجھا تھا جسے لال بدخشاں نکلا، جس طرف شیخ پھر سارے جہاں سے بھی مہربان نکلا، ہائے اس قطرائے دریائے محبت کا اثر، ہائے اس قطرائے دریائے محبت کا اثر، ہائے اس قطرائے دریائے محبت کا اثر، جس کو سمجھا تھا کہ قطرہ ہے وہ طوفان نکلا، جس کو سمجھا تھا کہ قطرہ ہے وہ طوفان نکلا، ہائے اس قطرائے دریائے محبت کا اثر، جس کو سمجھا تھا کہ قطرہ ہے وہ طوفان نکلا. خار سمجھا تھا جسے اہل جہان اختر، خار سمجھا تھا جسے اہل جہان اختر، دامن فقر میں اسی کے ہی گلستان نکلا، دامن فقر میں اسی کے ہی گلستان نکلا، جس کو سمجھا تھا کہ قطرہ ہے وہ طوفان نکلا، درد ملتا ہے تیرے درد کے بیماروں سے، شیخ پھر سارے جہاں سے بھی مہربان نکلا، جو تیری بس میں محبت سے گریزاں نکلا، جس طرف نکلا وہ حیران حیرانوں پریشان نکلا، کیونکہ وہ جانے چمن خارے بیاباں نکلا.
کیونکہ وہ جانے چمن خارے بیاباں نکلا، یہ مشکل پسند ہیں اور ایسے اشعار پسند کرتے ہیں غالباً جو انہی کی سمجھ میں آئے، کیونکہ جو مسلسل آتے ہیں شاید انہیں تو مناسبت ہو جائے، نئے آنے والوں کو آواز لہجہ تو اچھا لگے گا لیکن مفہوم سمجھ میں شاید کم آئے، لیکن آتے رہیں گے تو سمجھ میں بھی آ جائے گا انشاءاللہ. بات یہ ہے کہ دنیا کے جو چانے چمن ہیں وہ خارے بیابانی ہوتے ہیں، اسی کو بیان کیا کر رہے ہیں یہ کہ اصل تو اللہ رب العزت کی محبت ہے، اصل جانے چمن تو اللہ رب العزت ہے، تبھی تو اللہ کا نام ایسا ہے کہ جب تک اللہ اللہ کہنے والے رہیں گے دنیا فنا نہیں ہوگی، لیکن جب اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے تو دنیا بھی فنا ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، اسی دن قیامت آئے گی جس دن کوئی ایک شخص بھی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، تب آئے گی قیامت. تو ہم نے جانے چمن نہ جانے کس کس کو بنا رکھا ہے، اور جن کو خار سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ گلستان ہیں، جن کو قطرہ سمجھتے ہیں وہ طوفان ہیں. تو بہرحال بڑے ماشاءاللہ اچھی نظم کا انتخاب کیا، اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرمائے، اللہ مزید فجید. حضرت والا کے ایک ایک شعر میں معرفت کے خزانے چھپے ہوئے ہیں. نکالنے والا چاہیے تیراک چاہیے، سمندر میں جب تیراک گھستا ہے تو اس سے موتی نکال کر لاتا ہے، ورنہ عام لوگوں کو تو شاید کیکڑے بھی نہ ملیں، تو اس لیے. لیکن تیراک جو ہوتا ہے وہی تیرتا ہے، اور وہی نیچے تہ میں جا کر جو خزانے ہیں وہ نکال کر لاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی معرفت بھی نصیب فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے، اور یہاں آنے کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی اپنے فضل سے ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہمیں اللہ کے نام سے محبت ہو، اللہ کی ذات سے محبت ہو، اور اللہ رب العزت سے محبت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے صحابہ کرام کی شکل میں ایک ایسی جماعت تیار کی کہ ان کے بعد اس کی نظیر ملنا مشکل ہے قیامت تک. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو خلیفہ پنجم بھی کہلاتے ہیں، بہت بڑے گھرانے کے چشم و چراغ تھے، لیکن جب خلیفہ بن گئے تو اپنے آپ کو بالکل عام لوگوں میں شامل کر لیا، حالانکہ خلیفہ کا مطلب بادشاہ ہونا ہے اپنے زمانے کا. لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک باندی انہیں پنکھا جھل رہی تھی، تو جھلتے جھلتے اسے نیند آ گئی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ پنکھا خود ہاتھ میں پکڑا اور اس کو پنکھا جھلنے لگی. اس کی جب آنکھ کھولی تو وہ ڈر گئی، اور اس نے کہا میرے مومنین مجھ سے غلطی ہو گئی. فرمایا کہ نہیں، تم اور ہم برابر ہیں، تم بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، جس طرح مجھے گرمی لگتی ہے تمہیں بھی لگتی ہے، اگر میں نے تمہیں پنکھا جھل دیا تو اس سے کیا فرق پڑا. بہرحال یہ سوچ پیدا تبھی ہوتی ہے جب آدمی کے دل میں اللہ کا خوف ہو. ہمارے جو صحابہ کرام اسلاف جن کو ہم کہتے ہیں، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، جو ہمارے لیے واقعتاً قابل فخر ہیں، حضرت قاضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت، قاضی شریح اس زمانے کے قاضی، ایک یہودی نے حضرت علی کی زرہ لے لی. حضرت علی نے قاضی شریح کے یہاں دعویٰ دائر کیا کہ بھئی یہ زرہ میری ہے. یہودی کہتا تھا کہ میری ہے، لیکن جو آدمی دعویٰ کرتا ہے گواہ اس کے ذمے ہوتے ہیں. تو قاضی صاحب نے گواہی طلب کی کہ بھئی دو آدمی گواہی دیں کہ آپ کی زرہ ہے. تو حضرت علی نے اپنے بیٹے اور اپنے غلام قمبر کو پیش کیا. قاضی صاحب نے دونوں کی گواہی کو مسترد کر دیا کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی اور غلام آقا کے حق میں غلام کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی، کوئی اور اگر گواہ ہے تو پیش کریں. حضرت علی نے فرمایا کہ تم آپ ایسے شخص کی گواہی کو رد کرتے ہیں کہ جس کو، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن حسین نوجوانوں کے سردار ہیں جنت میں. فرمایا کہ ہم زمین کی بات کرتے ہیں، آپ جنت کی بات کرتے ہیں، لہذا آپ کے پاس کوئی اور دلیل ہو تو دیں. کوئی دلیل نہیں تھی، دعویٰ مسترد ہو گیا. عدالت سے باہر آ گئے. یہودی کے دل پر بہت ہی اثر پڑا اس واقعے کا اور آپ کے قدموں میں گرا اور کہا کہ آپ کا دین سچا ہے, یہ زرہ بھی آپ ہی کی ہے. یہ وہ سچائی ہے, وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے کافر بھی مسلمان ہو جایا کرتے تھے. آج ہم اپنے کردار کو اگر دیکھیں تو ہم میں کوئی ایسی خوبی نظر نہیں آتی کہ یعنی کافر تو کیا مسلمان ہوں گے, خود مسلمان ہم سے متاثر نہیں, ہمارا پڑوسی ہم سے متاثر نہیں, ہمارا دوست ہم سے متاثر نہیں, ہمارے پاس کوئی ایسا کردار نہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں اور چادریں کہیں سے آتی ہیں تقسیم کے لیے تو سب کو ایک ایک چادر تقسیم کرتے ہیں اور خود بھی ایک چادر لی. نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ نے جب خطبہ دیا تو اس میں فرمایا کہ سنو اور اطاعت کرو. حضرت سلمان کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہ ہم سنیں گے نہ اطاعت کریں گے. فرمایا کہ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ نے سب کو ایک ایک چادر تقسیم کی اور آپ نے خود دو چادریں اوڑھ لی. تو آپ نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور کہا کہ ذرا بتاؤ کہ دوسری چادر کس کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری ہے. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ دوسری چادر دراصل میرے بیٹے ہی کی ہے, تو چادر تو میرے پاس ایک ہی تھی, ایک میرے بیٹے کی ہے, تو میں نے آریتن لے کر اس سے پہن لی, تم نے بات کرنے میں جلدی کی. تو جب وضاحت کر دی حضرت سلمان کھڑے ہوئے, فرمایا کہ اب جو بات کہیے ہم سنیں گے بھی اطاعت بھی کریں گے. یعنی ان کا جو اعتراض تھا وہ جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ اللہ کے لیے ہوتا تھا, اپنی ذات کے لیے نہیں تھا. نہ سیدنا عمر فاروق نے اس بات کا برا منایا اور نہ حضرت سلمان علیہ السلام کو ڈر اور خوف محسوس ہوا کہ میں اگر خلیفہ وقت کے خلاف زبان کھولوں گا تو کوئی مجھے مار ڈالے گا, کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ اللہ ہی کے لیے یہ کہہ رہے ہیں, اللہ ہی کے لیے میں کہہ رہا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں, ان کا مکان مسجد نبوی کے بالکل متصل تھا. ایک پرنالہ تھا جو مسجد نبوی ہی میں گرتا تھا اور بارش کے زمانے میں جب پانی گرتا تھا تو اس کی چھینوں سے نمازیوں کے کپڑے بھی خراب ہوتے تھے. سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرنالہ اکھڑوا دیا. اوئے ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں قاضی تھے, ان کی خدمت میں حضرت عباس حاضر ہوئے اور انہوں نے مقدمہ دائر کیا امیر المومنین کے خلاف. تو حضرت اوئے ابن کعب نے امیر المومنین کے نام لکھا کہ آپ عدالت میں آئیں, آپ کے خلاف حضرت عباس نے مقدمہ دائر کیا ہے, حاضر ہو کر اپنی صفائی پیش کریں. تو سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے. وہ اندر مشغول تھے تو کافی دیر باہر کھڑے رہ کر انتظار کیا. پھر جب انہوں نے اندر بلایا تو دیکھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں. ان سے پہلے حضرت عمر فاروق نے کچھ کہنا چاہا تو حضرت عبید بن کعب نے خاموش کرا دیا کہ مدعی موجود ہے, پہلے وہ اپنا دعویٰ بیان کرے گا, اس کے بعد آپ کچھ کہیے صفائی میں, اس سے پہلے بولنے کا حق آپ کا نہیں. خاموش ہو گئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا پرنالہ جو مسجد نبوی میں گرتا تھا تو میری اجازت کے بغیر میں موجود نہیں تھا گھر پر, انہوں نے اس کو اکھڑوا دیا جس سے مجھے تکلیف بھی پہنچی اور میرا نقصان بھی ہوا. تو بھائی ابن کعب نے کہا کہ ہاں اب بتائیے آپ کیا کہتے ہیں, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری کوئی ذاتی غرض نہیں تھی اس کو اکھڑوانے میں, بلکہ نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی اس سے اور چھینٹیں پڑتی تھی کپڑوں پر بارش کے زمانے میں, اس لیے میں نے اس کو اکھڑوا دیا. تو وہ ابن کعب نے کہا کہ اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ دراصل یہ گھر جو میں نے بنایا ہے حضرت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی مبارک لے کر اس کا نشان لگایا تھا, میں نے انہی نشانوں پر اس گھر کی بنیادیں رکھی اور اس کو تعمیر کیا, اور جب یہ تیار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کہ چچا میرے کاندھے پر آ جائیں اور پر نعرہ لگا دیں. تو میں نے ادباً منع کیا لیکن آپ نے اشرار کیا, چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ کے کاندھوں پر سوار ہو کر یہ پرنالہ یہاں پر لگایا آپ کے حکم سے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً اس واقعے کا علم نہیں تھا. جب انہوں نے یہ سنا تو فوراً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے, میرے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ پرنالہ یہاں پر لگایا گیا ہے, ورنہ عمر کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ اس پرنالے کو اکھڑواتا. اب اس کی تلافی یہ ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیں اور اپنا پرنالہ وہیں لگا دیں جہاں پر کہ موجود تھا. عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت قاضی نے فرمایا کہ آپ نے سچ کہا امیر المومنین, انصاف کا تقاضا یہی. چنانچہ ایسے ہی ہوا, لوگوں نے دیکھا کہ امیر المومنین نیچے کھڑے ہیں اور ان کے کاندھے پر کھڑے ہو کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرنالہ لگا رہے ہیں, اور جب پرنالہ لگ گیا تو اوپر سے نیچے کود گئے اور فوراً حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ نے جو کچھ کیا انصاف کا تقاضا یہی تھا اور یہ میرا حق تھا, اس لیے میں نے اسے وصول کیا. اب میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں اور آپ کی جو انصاف پسند طبیعت ہے اس کی بنا پر حق مجھے مل گیا. جب مل گیا تو میں اپنی خوشی سے اس کو اللہ کے لیے آپ کو دیتا ہوں, آپ اس کو مسجد میں شامل فرما دیں. تو دونوں طرف سے دیکھیے معاملات کس طرح کے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مٹا رکھا تھا, کسی کے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں تھا, کینہ نہیں تھا, حسد نہیں تھا, بلکہ جو کچھ معاملہ تھا وہ خالصتاً اللہ کے لیے تھا. انہوں نے بھی جب دیکھا کہ آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے حق کی ادائیگی کی, انصاف کا بول بالا کیا, تو للہیت کی بنیاد پر ہی چونکہ سب کچھ ہوا تھا اس لیے انہوں نے اس مکان ہی کو مسجد نبوی کے لیے عطیہ کر دیا کہ اب آپ اس کو مسجد میں شامل فرمائیں تاکہ مخلوق خدا کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تکلیف نہ پہنچے. تو اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ان حضرات پر. حقیقت میں عمل کر کے دکھا دیا ایک ایک ارشاد پر. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اسی لیے فرمایا کہ وہ حما بینہم, آپس میں بڑے رحیم و کریم, بہت محبت کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ, ملنسار, متواضع, منکسر المزاج, یہ ساری صفات صحابہ کرام میں تھی.
اللہ اکبر.
تو بہت سے واقعات ہیں, بے شمار ہیں. اصل میں ہمیں حیات طیبہ جو صحابہ کرام کی اس کو پڑھنا چاہیے, اور مقصد ایسا ہی یہی ہو کہ ہمیں صحابہ کرام کے واقعات سے عبرت ہو, ہم ان جیسا بننے کی کوشش کریں. یقیناً بڑا مشکل کام, لیکن ناممکن نہیں. 100% نہ بن سکیں تو کم از کم 1% ہی صحیح, لیکن کچھ نہ بننے سے تو بہتر ہے. اور جب واقعات اپنے بزرگوں کے کوئی شخص پڑھتا ہے تو اس کی طبیعت میں اس کے اثرات بھی آتے ہیں. بعض اوقات معمولی سا واقعہ زندگی کی تبدیلی کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے بزرگان دین کے واقعات میں واقعات پڑھیے, گھروں میں ایسی کتابیں رکھیے کہ جس میں آپ روزانہ کم از کم ایک دو واقعے بزرگوں کے سنائیں. اور بزرگوں میں ہمارے سب سے زیادہ مستحق صحابہ کرام. حیات الصحابہ کے نام سے 3 جلدوں میں غالباً کتاب ہے, اسے گھر میں رکھیے. صحابہ کرام کے بے شمار واقعات آپ کو اس میں ملیں گے, ان کی زندگی آپ کو ملے گی کہ صحابہ نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جو ہے تکالیف برداشت کی, اللہ کے لیے تکالیف برداشت کی, اور کس طرح جو ہے وہ ایسی جگہ پر جہاں آپ کا پسینہ جرتا تھا اپنا خون بہانے تک سے دریغ نہیں کیا. اسی طرح پھر ہمارے بزرگان دین ہیں, ان کے واقعات ہیں, یقیناً بڑی عبرتیں ہیں ان واقعات میں. اگر پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ہم کتنی دور کھڑے ہیں ان لوگوں سے. تو بزرگان دین کی خدمت میں آنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق ہو جائے. تو یقیناً صحابہ کرام اس کے سب سے پہلے مصداق تھے, یعنی ان کی زندگی قرآن مجید اور حدیث کے مطابق ہی تھی. ان کے یہاں تو اگر ذرا سا معاملہ الٹا سیدھا ہو جاتا تھا فکر ہو جاتی تھی ان کو کہ خدا نہ کرے ایسا تو نہیں کہ ہم مسلمان بھی رہے کہ نہیں رہے, فوراً فکر کیا کرتے تھے. اس لیے اس کی بڑی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے بزرگ اس خیال میں ہمیشہ رہتے تھے کہ سنت پر عمل ہو جائے کسی بھی طرح سے. ابھی بھائی واسف منظور صاحب کا انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, تو مرنے سے کچھ عرصے پہلے ان کی بھی خبر کسی نے پھیلا دی تھی کہ انتقال ہو گیا, اور جب کسی نے انہیں فون کیا تو مزاحن ان سے کہا کہ بھائی مرنے سے پہلے تم ہمیں مار رہے ہو, تو فرمایا کہ بھائی, انہوں نے کہا کہ حضرت جس نے یہ کیا ہے میں اس کی طرف سے خبر لوں گا بعد میں. فرمایا بھائی کسی کی خبر لینے کی ضرورت نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک سنت تھی جو اللہ نے اس پر عمل کرا دیا. ہمارے امکان میں تو نہیں تھا, اختیار میں, کہ ہم جو ہے وہ از خود جو ہے خبر اڑاتے, لیکن جب خبر اڑ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر بھی اس طرح اڑی تھی, آپ کا انتقال ہو گیا. غالباً غزوہ احد کے موقع پر بھی اس قسم کی خبر اڑائی تھی لوگوں نے. تو بہرحال وہ اس میں رہتے ہیں کہ جو واقعہ بھی پیش آ رہا ہے اگر سنت کے مطابق ہو جائے تو وہ اس پر خوشی کا اظہار کرتے کہ چلو ایک سنت تو ادا ہوئی, کیونکہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں. اور یہ بات میں نے پہلے عرض کی تھی کہ اگر آدمی اختیاری سنتوں پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیر اختیاری سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دیتے, یعنی جو سنتیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں اس پر عمل کرنا, وہ اس غیر اختیاری طور پر اس پر جو ہے وہ عمل ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب کا واقعہ میں نے پہلے بھی غالباً سنایا تھا. جب ایکسیڈنٹ ہوا تو انہیں چوٹ اس مقام پر لگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے گرے تھے, تو وہاں چوٹ لگی تھی آپ کو, گاڑی تو بالکل تباہ ہو گئی تھی, لیکن اللہ نے بہرحال زندگی محفوظ رکھی, اور وہ بس اس جگہ چوٹ لگی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی. تو اس پر بعض لوگوں سے حضرت نے یہی فرمایا کہ الحمدللہ یہ ایک ایسی سنت تھی کہ ہم خود بخود اپنے آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے یہاں, تو اس لیے اس جگہ پر چوٹ لگ جانا میں ہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ غیر اختیاری سنت تھی جس پر اللہ نے عمل کرا دیا. کوئی خود سے کیسے گر سکتا ہے, اور یہ ضروری تو نہیں کہ گرے تو اسی کروٹ کے بل گرے کہ جہاں چوٹ لگے, یہ اللہ کی طرف سے. تو بہرحال آدمی کو تکلیف جو ہے وہ طلب نہ کرے, لیکن یقیناً جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے گا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے میں پیروی کریں گے, تو جو ہمارے اختیار میں جو چیزیں ہیں جب ہم ان پر چلنے کی کوشش کریں گے تو جو غیر اختیاری ہیں اس پر اللہ تعالیٰ چلا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق دیں, اور یہ بات خوب سمجھ لیں کہ طریقے صرف اسی میں منحصر نہیں ہیں کہ آدمی بعض چیزوں پر عمل کر لیں اور بعض کو چھوڑ دے, بلکہ ہے یہ کہ جتنے بھی طریقے ہیں کوشش کریں کہ اپنی گھر کی زندگی ہو, باہر کی زندگی ہو, دکان کی زندگی ہو, مزدوری کرتے ہوں, تجارت کرتے ہوں, تمام موقعوں پر ان طریقوں کو اختیار کرنے کی ہم کوشش کریں کہ جن طریقوں کو اختیار کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.